میں خیر سٹارٹ کرتا ہوں. سورۃ العادیات کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا, لفظی ترتیب آپ لوگوں کو لکھ کر کے بھی بھیجی تھی. اس کے بارے میں اگر کسی کو سوال ہو ترجمے لفظی ترتیب کے بارے میں تو آپ بیچ میں پوچھ سکتے ہیں. خلاصہ تفسیر وہاں کر لیے تھے, معارف و مسائل ہم شروع کر چکے تھے. اس کے اندر جو پہلا پیراگراف تھا غالباً ہم اسی پر تھے عید سے پہلے کلاس کے اندر, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے حالات اور صفات کا تذکرہ کیا اور ان کی قسم کھائی. اور اس کی وجہ کیا بنی کہ یہ جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں, حالانکہ ان کا جو مالک ہوتا ہے انسان, اس نے نہ ان گھوڑوں کو پیدا کیا ہوتا ہے. ان کو جو گھاس پھوس اور دانا دیتا ہے وہ بھی اس انسان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو صرف اس رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ گھوڑے انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتے ہیں کہ اپنی جان تک اس کے ایک اشارے کے اوپر خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتے ہیں میدان جنگ کے اندر. تو اس میں ہم نے ایک نقطہ یہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان گھوڑوں کا اتنا پسند آیا کے واسطوں کے ساتھ یہ وفاداری کرنا. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے جو کہ یہاں پہ تحریر نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم واسطوں کی کبھی شکر ادا کریں. ٹھیک ہے, جیسا کہ ایک صراحتن ایک حدیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. حالانکہ انسان تک, یعنی ہم تک جتنی بھی نعمتیں پہنچتی ہیں تو وہ کسی انسان کے سے تو نہیں پہنچتی, وہ تو انسان صرف ایک واسطہ بنتا ہے ان نعمتوں کے پہنچنے کا, ایک سبب بنتا ہے. لیکن اصل میں تو وہ نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تم اللہ کا شکر ادا کرو وہیں تم انسانوں کا بھی شکر ادا کرو جو کہ ان نعمتوں کے تم تک پہنچنے کا واسطہ بنتے ہیں. تو حدیث کے اندر صراحتن اس کی تعلیم بھی آئی, اور اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی اس صفت کی تعریفاً قسم کھا رہے ہیں, کیونکہ قسم جو ہے وہ کسی اچھی چیز کی کھائی جاتی ہے, تو ان گھوڑوں کی اس صفت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ گھوڑے اپنے مالک کا احسان مانتے ہیں, حالانکہ وہ مالک صرف اور صرف واسطہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو واسطوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. جیسے ماں باپ جو ہیں وہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واسطہ بنتے ہیں, اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں اور متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ ماں باپ کا احسان ماننا, ماں باپ کا شکر ادا کرنا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ ہمارے اوپر واجب ہے. حالانکہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو ماں باپ صرف واسطہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ ہمیں پیدا نہیں کرتے, ماں باپ ہمیں جنتے ہیں, ماں ہمیں جنتی ہے. جننے کا مطلب پیدا کرنا نہیں ہوتا, بلکہ جننے کا مطلب خالی جو ہے وہ بیسیکلی اپنے پیٹ کے اندر رکھنا, اور اس پیٹ سے جو ہے وہ ایک وقت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ماں باپ کا احسان ماننا یہ ہمارے دین کا ایک کلیدی حصہ سمجھا جاتا ہے, اور ہے بھی بالکل. تو اسی طریقے سے بات آگے بڑھا کر کے ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دین کے اندر جو ہمیں علوم ملتے ہیں, جو ہمیں معارف حاصل ہوتے ہیں, اور جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں دین کے, یہ فوائد اور یہ علوم ان کا بھی واسطہ بننے والے لوگ جو کہ علماء اور مشائخ ہوتے ہیں, ان علوم تک کے ہمارے پہنچنے تک کا جو واسطہ بنتے ہیں وہ علماء اور مشائخ ہوتے ہیں, تو ان کا بھی احسان ماننا یہ بھی ہمارے دین کا ایک کلیدی حصہ ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آج کے دور کے اندر اس واسطے کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا ہے, بلکہ ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں دراصل, کہ ہم نے کتاب پڑھی اور کتاب سے دین کا علم حاصل کر لیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تھا, عقل دی تھی, اور اس عقل سے جس طرح ہم نے باقی علوم سمجھ لیے تو اسی طریقے سے ہم نے دین کا بھی علم سمجھ لیا, تو ہم واسطوں کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ پکا جھوٹ ہے, پکا دھوکا ہے, کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم کسی بھی علم کو بغیر واسطے کے نہیں سمجھتے. ہم کمپیوٹر سائنس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کالج یونیورسٹی کا واسطہ اختیار کرتے ہیں. کالج یونیورسٹی کے اندر پروفیسرز اور لیکچررز اور ان کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر سائنس کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, تو واسطہ تو ہم وہاں بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے عقل میں شیطان نے کیا بات ڈال دی, عقل کی خرابی کی وجہ سے, کہ تم واسطوں کے بغیر کام تمہارا چل جاتا ہے، تمہیں واسطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، واسطوں کی تمہیں عزت کرنے کی، تمہیں انہیں مقام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف گمراہی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آج کے دور کے اندر ہم ویسے بھی ٹیچر جو ہمارے سکولز ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ہم ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرنا نہیں جانتے۔ پرانے زمانے کی بات تکتی ہے کہ جی ٹیچر کی بھی ریسپیکٹ کرنی کوئی ہوتی ہے کیا، بلکہ ٹیچر کے ساتھ بہت غلط قسم کا برتاؤ کرتے ہیں، کبھی تو اس کو جو ہے وہ اپنا ایک کولیگ کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اپنے برابر والے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اس کو اس سے بھی بدتر ٹریٹ کرتے ہیں کہ اپنے دوست کسی کی بھی حیثیت نہیں دیتے، بلکہ اس کو جو بہت ہی برے برے الفاظ سے اس کو پکارتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور دین کے علم کے اندر تو ہم اور بھی زیادہ علماء کے خلاف، علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، علماء کے خلاف اپنے دل کے اندر کدورتیں اور نفرتیں رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خامخواہ کی ایک کباب میں ایک ہڈی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی من مرضی چلائی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو کہ اس نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو یہ ساری بات کس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واسطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور اس کی یعنی انسان کی کامیابی کے لیے اس کو ماننا، اس کی ریسپیکٹ کرنا، اس کا ادب کرنا یہ شرط ہے۔ الدین کلہ ادب، تو ہم دین میں سے ادب کو نکال نہیں سکتے، اور اگر ہم نکال دیتے ہیں تو پھر ہمارا ادب جو ہے وہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک بے ادبی کا ایک ڈھکوسلا بن جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، وہ دین ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا بلکہ اصل میں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات آج کے دور کے اندر خصوصاً سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے بعد مزید آگے چلیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت بخشی، عقل و شعور بخشا، میں نیکسٹ پیج کے اوپر ہوں، پیج نمبر 804 کے اوپر، اور کھانے پینے کی ہر چیز ہماری پیدا فرمائی، تو اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 804 پہ اب میں ریڈ کر رہا ہوں بک میں سے۔ مگر فرماتے ہیں کہ وہ ان تمام اکمل و اعلیٰ احسانات کبھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اب الفاظ آیت کی تشریح دیکھیے، الگ الگ الفاظ کی اب ہے کہ آدیات جو ہے وہ ادبن سے مشتق ہے، یعنی ڈرائیوڈ ہے، اس کے معنی دوڑنے کے ہوتے ہیں، تو ون آدیات دوڑنے والے گھوڑوں کو کہا جاتا ہے۔ وبحن، وب جو ہے وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے، جس کا ترجمہ ہاپنا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، موریات ایرا سے مشتق ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جرنڈ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، روٹ ورڈ کہتے ہیں، عربی میں اس کو مصدر کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کے لیے نون الف نا کی طرح سے الفاظ ادا کرتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، سونا، تو یہ سب جو ہیں اردو کے اندر روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ تو موریات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ایرا، آرا یوری ایرا ان فہوا موریون۔ ٹھیک ہے، تو موریون جو ہے نا وہ اس کا اسم فائل بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور موریات کیا ہے؟ اسی اسم فائل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کثیر ہے اسم فائل کا۔ تو اسم فائل اصل میں کیا تھا؟ موریون۔ ٹھیک ہے، اور موریون کہتے ہیں آگ نکالنے والے کو۔ ٹھیک ہے، آگ نکالنے والے کو انہوں نے لکھ دیا، محاورتن اس کو لکھا ہے کہ جس کے معنی آگ نکالنے کے ہیں، ایرا کے معنی ہے آگ نکالنا۔ ٹھیک ہے، جیسے کیونکہ اردو زبان میں نکالنا، آگ نکالنا، تو مصدر اردو زبان میں نون الف نا سے ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایرا کا مطلب ہے آگ نکالنا، اور جو آگ نکالتا ہے اس کو موریون کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ موریونا، موریانے، یہ اس طرح اس کی جمع ہوتی ہے مذکر والی، اور مؤنث والی جمع ہوتی ہے موریاتن۔ ٹھیک ہے، اچھا آگ کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے چکماک کو مار کر یا دیا سلائی کو رگڑ کر نکالی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آگ بیسیکلی ایک رگڑ سے ہی نکلتی ہے، حتیٰ کہ جو بہت ہی دو لیول کے اوپر یعنی جو الیکٹرک بلبز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بیسیکلی ایک رگڑ کا ہی پروسیس چل رہا ہوتا ہے، جس سے کہ پھر وہ لائٹ نکلتی ہے۔ قدحن بیسیکلی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور ہیٹ جو جنریٹ ہوتی ہے اس سے پھر وہ لائٹ کریٹ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ قدحن، قدح کے معنی تاپ مارنے کے ہیں، پتھریلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے، خصوصاً جب کہ اس کے پاؤں میں آہنی نال بھی ہو، تو ٹکراؤ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. پھر اس کے بعد مغیرات کا لفظ آیا تھا, اغارہ سے مشتق ہے, یعنی اس کا مصدر ہے اغارہ, جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں. سبحن, یہ صبح کے وقت کی تفسیر بیان عادت طور پر ہے, کیونکہ عرب لوگ اظہار شجاعت کے لیے رات کی اندھیری میں چھاپا مارنا معیوب سمجھتے تھے, تو حملہ صبح ہونے کے بعد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں تک شاید ہم نے پڑھا تھا, مجھے اب یاد آ رہا ہے. اسرنا اسارت سے مشتق ہے غبار اڑانے کے معنی میں, اور نقن غبار کو کہا جاتا ہے. وہ مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے غبار اڑ کر چھا جاتی ہے, خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اڑنا زیادہ سرعت اور تیزی کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ یہ وقت عادتاً غبار اڑنے کا نہیں ہے, کسی سخت دوڑ ہی سے اس وقت غبار اڑ سکتا ہے. تو یہ وفادار گھوڑوں کی جتنے بھی یہ ایکشنز ہوتے ہیں, مووز ہوتی ہیں میدان جنگ کے اندر, اللہ تعالیٰ کو یہ مووز پسند ہے. اب یہ جو گھوڑے یہاں پہ یعنی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے, تو یہ گھوڑے جو ہیں وہ کوئی یہاں پر یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. یا جو ایمان والے جب کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس کے اندر جو یہ سارے کام کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا پسند ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے, یہاں پر صرف اور صرف گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کی جو تعریف کی جا رہی ہے یا ان کی تعریفاً قسم کھائی جا رہی ہے, یہ اس وجہ سے نہیں کھائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کفار کے خلاف جہاد کرنے میں اتنی ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی کفار کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے تو اس کے اندر جو محنتیں کی جاتی ہیں وہ محنتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں ان سب باتوں کی, ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے, یہاں پر مطلقاً یعنی ایبسلیوٹلی صرف گھوڑوں کا تذکرہ ہے, چاہے وہ کافر کا گھوڑا ہو, چاہے مومن کا گھوڑا ہو, چاہے وہ کسی کا بھی گھوڑا ہو, بس گھوڑے کی یہ صفت کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری دکھاتا ہے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے, یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں ویرچیو, یہ ویرچیو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, چاہے یہ کسی بھی مسلمان کے گھوڑے کی ہو کہ کافر کے گھوڑے کی ہو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر خوب تفصیل کے ساتھ اس پورے کے پورے یعنی ماحول کو ڈسکرائب کرتے ہیں. فَوَصَّفْنَا بِهِ جَمْعًا, یعنی یہ دشمن کی صفوں میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں, دشمن کوئی بھی ہو. قنوط, قنوط کے معنی میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو قنوط کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم جب کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتے ہیں اور کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹلی شکوے نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ کی مخلوق کے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس بندے کی وجہ سے میری زندگی میں یہ مصیبتیں آ گئیں, ٹھیک ہے. تو وہ بندے کے جو شکوے کرتے ہیں نا, تو وہ بھی دراصل انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم نام جو ہے وہ بندے کا لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم امپلائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مصیبت ڈال دی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے شکوے کرنا جو ہے وہ قنوط کے معنی میں آئے گا, کیونکہ یہ مصیبت ہمارے اوپر بہت کم آئی ہوتی ہے اور کبھی کبھی آئی ہوتی ہے, لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے اوپر نعمتیں چھائی بھی ہوتی ہیں, حتیٰ کہ ایون مصیبت کے وقت میں بھی بے انتہا نعمتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اوپر پھر بھی برقرار ہوتی ہیں. کہ مصیبت کوئی آئی ہوتی ہے, مثال کے طور پر کاروبار میں لاس ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی, تو کیا ہمارا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے؟ ہم کھا تو رہے ہوتے ہیں, پی بھی رہے ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے بصارت بھی کام کر رہی ہوتی ہے, ہماری سماعت بھی کام کر رہی ہوتی ہے, ہمارے ہاتھ پیر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے سر کے اوپر سے چھت بھی جو ہے وہ ہٹا لی نہیں گئی ہوتی ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جن کو کہ ہم گن بھی نہیں سکتے, وہ اس مصیبت کے وقت میں بھی ہمارے اوپر قائم ہوتی ہیں, لیکن ہم ان ساری نعمتوں کو بھول کر کے ہم اس مصیبت کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ قنوط کے معنی کے اندر آئے گا, بہت ناشکرہ. اس کے بعد فرمایا ابو بکر واسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے وہ قنوط ہے. مثال کے طور پر
हमें जितना रिस्क मिलता है, जितना हमारे पास पैसा आता है, जितना हमारे पास खाना पीना और जो कुछ भी आता है, सब कुछ हमारा रिस्क है। और ये रिस्क जो है वो वास्तों के जरिए से आता है, ठीक है, जॉब के जरिए से अल्लाह ताला हमें भेजते हैं, हमें जो है वो दुकान के जरिए से भेजते हैं, या किसी ने हमें कोई हदिया कर दिया उसके जरिए से भेजते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, जॉब हुआ, किसी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट हुआ जो कि हमें सैलरी स्लिप देता है, या चेक जो है वो हमारे बैंक में जमा कराते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वास्ते हैं। असल में तो ये रिस्क अल्लाह ताला हमें दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस रिस्क को लेने के बाद हम इसको हराम काम में इस्तेमाल करते हैं, घर जाते हैं और घर में जाकर के जो है वो कोई हराम चीज जो है वो खरीद के बाजार से लेकर के आ जाते हैं घर के अंदर, जिससे कि फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही होती है, ठीक है। कभी जो है वो हराम खाना खाना शुरू कर देते हैं, कभी हराम एंटरटेनमेंट के अंदर चले जाते हैं, ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहां पे जाना हराम है, वहां पे जाते हैं, तो वो हम कैसे जाते हैं, इसी रिस्क को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं ना। कोई फ्री में तो हमें कोई राइड नहीं देता, राइट, फ्री राइड तो इस दुनिया में नहीं होती ना। तो हम जितने भी हराम काम कर रहे होते हैं, उन हराम कामों की पेमेंट हम कैसे कर रहे होते हैं, कोई हमने रिस्क इन्वेंट किया होता है, कोई हमने क्रिएट किया होता है रिस्क? नहीं, हमने कोई रिस्क भी क्रिएट नहीं किया होता जिसके जरिए से हम उन हराम चीजों की पेमेंट करते हैं। हम अल्लाह का दिया हुआ रिस्क हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन हराम कामों के करने में, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक टीवी खरीद करके घर के अंदर लेकर के आए, अब टीवी कहां से लेकर के आए, किसने हमें पैसे दिए, हमारे बाप ने हमें पैसे दिए? ये धोखा है कि हमारे बाप ने हमें पैसे दिए, बाप ने नहीं दिए, अल्लाह ने दिए, बाप को वसीला बना करके दिए। उसी तरीके से हमारे जॉब ने जो हमें सैलरी पेमेंट करी है, ये हमें उस जॉब ने नहीं सैलरी पेमेंट करी है, ये अल्लाह ने पेमेंट करी है हमें, अल्लाह ने हमें ये पैसे पहुंचाए हैं उस जॉब को वसीला बना करके। अब जो हराम चीज लेकर ये घर में आ रहे हैं, वो अल्लाह के दिए रिस्क को इस्तेमाल करके लेकर के आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बदबख्ती और कमबख्ती और क्या होगी, इससे बड़ी बुराई क्या होगी कि अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको इन्होंने फरमाया कि यही कनूद होता है। तिर्मिजी ने फरमाया कि जो शख्स नेमत को देखे और मुनअम यानी नेमत देने वाले को न देखे वो कनूद है। यानी अल्लाह ताला ने हमें घर दिया, हमें औलादें दी, हमें गाड़ी दी, हमें कपड़े दिए, हमें ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने दी, और हम इनके अंदर ऐसे गुम हो जाते हैं कि हम अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। क्या मतलब अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं? वही मतलब है कि इन नेमतों को लेकर के हम अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की अताअत से हम गाफिल हो जाते हैं, नमाजें छूट जाती हैं। फजर तो उमूमी तौर पर तकरीबन सबकी छूटती है, इल्ला माशाल्लाह, बहुत कम अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो कि बाकायदगी से फजर पढ़ते हैं। तो उन नेमतों को रात को हम खाते हैं और फिर ऐसा सोते हैं कि फजर की नमाज अदा हो जाती है। तो ये कनूद होने की डेफिनेशन है। तो हमारे बारे में बात हो रही है इस सूरत के अंदर, ये कोई अजीब वरीब किस्म की मरीख के ऊपर रहने वाली मखलूक की बात नहीं हो रही, ये हमारी बात हो रही है यहाँ पर कि हम कनूद हैं। इन सब अकवाल का हासिल नेमत की नाशुक्री करना है, इसलिए कनूद का तर्जुमा नाशुक्रे से किया गया है। وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ के खैर के लफ्ज़ी मानी हर भलाई के हैं। अरब में माल को भी लफ्ज़ खैर से ताबीर करते थे, तो वह माल भलाई ही भलाई और फायदा ही फायदा है। हालांकि यानी अरब जो है वो खैर का लफ्ज इस्तेमाल करते थे माल के लिए, तो क्या मतलब हुआ इससे? बज़ाहिर मतलब हुआ कि माल में खैर ही खैर है, इसमें कोई बुराई है ही नहीं, जब भी तो खैर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि दर हकीकत बाज माल इंसान को हजारों मुसीबतों में भी मुब्तला कर देते हैं। आखिरत में तो हर माल माल हराम का यही अंजाम है। कभी कभी दुनिया में भी, यानी आखिरत में तो अगर माल हराम हमने कमाया तो वो उसका अंजाम आखिरत में तो बुरा है ही, लेकिन कभी कभी दुनिया में भी माल इंसान के लिए वबाल बन जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर भी उस माल का हिसाब देना होता है, ज़कात देनी होती है, सदका खैरात करना होता है और उसको हलाल कामों में इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जब हम नहीं करते हैं तो वो माल हमारे लिए वबाल बन जाता है, ठीक है। लेकिन फरमाते हैं कि अरब के मुहावरे के मुताबिक इस आयत में माल को लफ्ज़ खैर से ताबीर कर दिया गया है, जैसे कि एक दूसरी आयत में फरमाया इन तरह का खैरन, यहां भी खैर से मुराद माल है, यानी कुरान में अल्लाह ताला ने खैर का लफ्ज माल के लिए और जगहों पर भी इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इसके बारे में आगे फरमाते हैं कि आयत मस्कूरा में घोड़ों की कसम खाकर इंसान के मुतालिक दो बातें कही गई, एक ये कि वो नाशुक्र है, नाशुक्रा है, यानी मुसीबतों तकलीफों को याद रखता है, नेमतों और एहसानात को भूल जाता है। दूसरे ये कि वो माल की मोहब्बत में शदीद है,
یہ دونوں باتیں شرعاً و عقلاً مضموم ہیں، ان میں انسان کو ان مضموم خصلتوں پر متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ناشکری کا مضموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ناشکری ایک ایسا عمل ہے جو کہ کسی انسان کو اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہیومن ویشو ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا دینا اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو آپ کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا یہ بات کہ یہ کیسی بات ہوگی کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ کسی کے بچے کو آپ نے جاب دلا دی، اب وہ ایک لفظ شکریہ کا بھی آپ کو نہ کہے، بلکہ کل کو جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش کرنا شروع ہو جائے، آپ کے خلاف جو ہے وہ کسی کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ آپ کی غیبت کرنا شروع ہو جائے، تہمت لگانا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ بات بالکل شرعاً اور عقلاً یہ مضموم ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ ان میں انسان کو ان مضموم خصلتوں پر متنبہ کرنا۔ اچھا، مال کی محبت کو جو مضموم قرار دیا، یعنی ناشکری کو تو مضموم قرار دیا، یہ تو کلیئر ہے، کلیئر اینڈ ایویڈنٹ، لیکن مال کی محبت کو جو مضموم قرار دیا ہے، حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے، ہماری ضروریات مال کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہیں، اور اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے۔ تو مال کی محبت کا مضموم ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مال ضرورت ہے ہماری، اور ہماری ضرورتیں مال کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہیں، ہر ایک کی، چاہے وہ کتنا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ مال کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے دوست بن گئے اور پھر آپ کے اوپر سے من و سلوا اترنا شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مال ملتا تھا، ٹھیک ہے، خمس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ضروریات پوری کرتے تھے، اور ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محدود ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں دوسروں کی جو ضروریات ہوتی تھیں ان سے بھی محدود رکھ کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور باقی مال جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے، ٹھیک ہے، اور جنت اور دوزخ کی سیر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جانے والے، رائٹ، وہاں تک پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے، ان کی ضروریات بھی کیسے پوری ہوتی تھیں؟ مال سے پوری ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو مال جو ہے یہ تو ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر مذمت کیوں کی گئی ہے؟ اس کی مذمت کس لیے کی گئی ہے؟ کہ وصف شدت کے اعتبار سے مذمت، یعنی جب اس کے اندر مغلوب ہو جاتا ہے انسان، مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی پرواہ نہ رہے، اور یا اس لیے کہ مال کا کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں ہے بلکہ فرض ہے، مگر محبت اس کی بھی مضموم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف میرے لیے ہو، صرف اور صرف میرے لیے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے ہر انسان سے، ٹھیک ہے۔ تو مال کی محبت جو ہے نا، یہ مضموم ہے، مال مضموم نہیں ہے، کیونکہ اس کی ریزن دیتے ہیں کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، اس کا حاصل یہ ہوگا، یعنی کنکلوژن یہ نکلا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے، یعنی پریز وردی چیز ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی مضموم ہی ہے۔ جیسے انسان پیشاب پخانے کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے اور اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی، یعنی جب بھی گھر بنواتے ہیں تو ہمیشہ ٹوائلٹس بنواتے ہیں، رائٹ، یعنی اہتمام کرتے ہیں نا کہ جب ہمارے پیٹ میں درد ہوگا تو کوئی جگہ ہونی چاہیے ہمارے گھر میں، اہتمام کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے اندر، رائٹ، لیکن اس کے دل میں، ہمارے دل میں اس ٹوائلٹ کی محبت تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، یا کم از کم ہونی نہیں چاہیے نہیں۔ کچھ لوگوں کی شاید پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوائلٹ کے اندر اپنا وقت نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پر اور میگزینز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بیٹھ کر کے ٹوائلٹ میں پڑھتے ہیں، اور سیل فونز کے اوپر جو ہے وہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کے اپنے دوستوں سے اور اپنے یاروں یا یاریوں سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ بس انسان کی بالکل ہی جو فطرت جو ہے نا وہ مست ہو جائے نا، تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے درمیان ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جو کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ ٹوائلٹ سے محبت نہیں کرتا، اور وہاں پر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہاں پہ پھر پوری ہو گئی۔ باقی بیماری میں دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجہ مجبوری کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے، اور مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لے، مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو، جیسے کہ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا ہے، فارسی کا شعر ہے، آپ اندر زیر کشتی کشتی اس، آپ در کشتی کشتی ہلا کے کشتی اس، یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے گا تو کشتی کا مددگار رہے گا، یعنی کشتی پانی کے بغیر چلی نہیں سکتی. ایک سمندر ہو جس کو کہ عبور کرنا ہو، یعنی ایک سمندر کیا ہوگا، ایک بیسکلی بہت ہی گہری قسم کی کھائی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ جو کینینز ہوتی ہیں نا، گرینڈ کینین ہے یو ایس اے کے اندر، ٹھیک ہے، بڑی گہری گہری کھائیاں ہیں. اگر آپ ریاض شہر سے باہر نکلیں تو وہاں بھی آپ کو ایسی کھائیاں نظر آئیں گی. یہ اصل میں کیا تھی، یہ سارے کے سارے اوشنز تھے، یہ ساری واٹر باڈیز تھیں، ٹھیک ہے. تو اب ان کھائیوں کے ذریعے سے نا آپ سفر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اور صرف کھائی ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بغیر پانی کے آپ اس کے اندر سفر نہیں کر سکتے. تو جب پانی ہوتا ہے نا کینین کے اندر، کھائی کے اندر، تو وہ ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اس پانی کے اوپر ہی آپ کشتی ڈالتے ہیں اور کشتی آپ کو دوسرے کنارے تک لے جاتی ہے. تو پانی تو اچھی چیز ہے، پانی کا نہ ہونا جو ہے وہ بری چیز ہے. تو پانی جو ہے کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے. اسی طرح پانی مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد رہے تو مفید ہے، جب دل کے اندر گھس گیا تو ہلاکت ہے. آخری صورت میں انسان کی ان دونوں مضمون خسرتوں آخری صورت میں انسان کی ان دونوں ان دونوں مضمون خسرتوں پر آخرت کی وعید سنائی گئی ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جبکہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گی. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہیں، تو اس کے مطابق جزا سزا دیں گے. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آ جائے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو، اچھے برے کی تمیز نہ رہے. کیا ہو گیا ان کو؟ آصف صاحب ان کو ذرا جواب دے سکتے ہیں؟ پتا نہیں، میں موبائل پہ لاگ ان ہوں. اچھا، تو یعنی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ نہیں جانتا جب لوگوں کو قبور سے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ایک طرح سے انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک وقت آئے گا جبکہ انسانوں کو قبور سے اٹھایا جائے گا، وحسر ما فی الصدور، اور جو کچھ جیوں کے اندر ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو یہ ساری باتیں اس کو بتائی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو رسول آتا ہے، رسول جو ہے وہ انسانوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ایک دن تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہاری ساری کی ساری باتوں کا حساب ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ نالج میں لائی جا چکی ہے ان انسانوں کے، ٹھیک ہے. تو نالج میں تو آ چکی ہوتی ہے یہ انسانوں کو، یعنی یہ آپ کے کیا کہتے ہیں، ڈیٹا بیس کہہ سکتے ہیں، نالج بیس کہہ سکتے ہیں، آپ کی عقل کہہ سکتے ہیں، دماغ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک درجہ ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ جو کہ ڈیزائرڈ ہے یا ڈیمانڈیڈ ہے، وہ کیا درجہ ہے؟ وہ ہے اس کو ماننا، ٹھیک ہے، اس کو ماننا. اور ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہوتا ہے ماننے کا مطلب، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہیں کافر جو ہیں نا، وہ اس حقیقت سے واقف ہیں، ان کو بتائی جا چکی ہے یہ حقیقت، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ اس طرح سے بات کی جا رہی ہے. اس کی بہترین مثال ایسے ہی ہے کہ جو سموکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سگریٹ نوش ہوتے ہیں، سموکرز ہوتے ہیں، تو ایک تو جو سگریٹ کا ڈبا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور اب تو انہوں نے تصویریں بھی لگانی شروع کر دی کہ جی سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ہے وہ ہونٹ کیسے گل جاتے ہیں، بہت ہی گندی قسم کی انہوں نے تصویر لگائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ چاروں طرف دنیا میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سموکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے. ان کا یعنی ریسپریٹری سسٹم کی پرابلم ہوتی ہیں، اور بعد میں جا کر کے یعنی ایون اگر کسی نے 20 سال پہلے بھی سموکنگ چھوڑ دی ہوتی ہے نا، تو 20 سال کے بعد بھی جب اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں اس وقت بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی اسموکنگ کری تھی، یعنی اس کے ٹریسز جو ہوتے ہیں وہ لنگس کے اندر 20-25 حتیٰ کہ 30-30 سال گزرنے کے بعد بھی موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں، ہم جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے، ایک اسموکر جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے ان چیزوں کو، لیکن وہ اس کے اوپر اس کو مانتا نہیں ہے. کیا مطلب مانتا نہیں ہے؟ وہ اس کو جان کر کے اسموکنگ کو چھوڑتا نہیں ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو جان کر کے وہ اسموکنگ کو چھوڑتا نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے علم میں تو ہے یہ ساری باتیں، لیکن وہ ماننے والا نہیں بنا. رائٹ، تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، یعنی ان کو بتایا تو جا چکا ہے یہ ساری باتیں، لیکن یہ مان کے نہیں دے رہے ان باتوں کو کہ بھئی اس کے مطابق عمل بھی کر لیں، آخرت کے لیے تیاری بھی کر لیں. رائٹ، تو اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو نام کے تو ہم ہیں مسلمان الحمدللہ، رائٹ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کا یعنی اپنی زبان سے ڈینائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بڑا خطرناک ٹاپک ہے اصل میں، اس کے بعد بارے میں کبھی اور انشاءاللہ بات ہوگی کہ ہم زبان سے ڈینائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ہم زبان سے آج مسئلہ ایک بڑا یہ کھڑا ہوتا چلا جا رہا ہے آج کے دور کا نا، ایک نیا مسئلہ ہے یہ کہ کچھ لوگوں نے، بلکہ کچھ نوجوانوں نے خاص طور پر، اور انفارچونیٹلی کچھ بڑے لوگوں نے بھی، زبان سے ڈینائی کرنا ایک مذاق سمجھ لیا. یعنی کفر کا اظہار کرنا، کفر کی باتیں کہنا زبان سے، اس کو مذاق بھی بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو خالی زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم دل میں تو نہیں انکار کر رہے ہیں. رائٹ، تو بھائی زبان سے انکار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں. زبان کی اہمیت کو ہم ڈاؤن پلے نہ کریں کہ ہم نے تو صرف زبان سے ایک کھیل کھیلا تھا، پرینک لوگ کہتے ہیں اس کو، پرینک کیا تھا، پریکٹیکل جوک کھیلا تھا کسی کو کہ جی میں نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا حالانکہ دل میں میرے ایمان ہے. تو بھئی یہ زبان کے پرینک والا معاملہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات کیا ہو رہی تھی کہ ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ زبان سے ڈینائی نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم مومنین کے اندر شامل تو ہیں لیکن حرکتیں ہماری ساری کافروں والی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کافر جو ہے وہ آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، اسی طریقے سے ایک مسلمان بھی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا. جس طرح کافر جو ہے وہ آخرت کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی نہیں دیتا دوسری چیزوں کے اوپر، اسی طریقے سے ایک مسلمان بھی آخرت والے کاموں کو، آخرت والی باتوں کو اپنے دوسری زندگی کی ضروریات اور باتوں اور پرائیورٹیز کے اوپر وہ پرائیورٹی نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اس آیت کو ہمیں اپنے اوپر بھی فٹ کر کے دیکھنا ہے. اس کے بعد فرمایا فائدے کے اندر کہ اس آیت میں یہ دو مضمون خصلتیں مطلق انسان کی بیان کی گئی ہیں. مطلق کا مطلب ہوتا ہے کس، یعنی ایبسلیوٹ یا وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز، وداؤٹ اینی کلاسیفیکیشنز، مطلق یعنی ہر انسان کے لیے بیسیکلی یہ ایک اوپن بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ انسان میں انبیاء و اولیاء اور بہت سے صلحاء عباد ایسے ہیں جو ان مضموم خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلقاً پھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی انسان تو سارے کے سارے ایسے ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان ایسے ہی ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہے انسان کی بات ہوئی نا، تو انسان میں تو نبی بھی آ جاتے ہیں، ولی بھی آ جاتے ہیں، صالحین بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان مضموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی کہ اکثر انسان ایسے ہی ہیں، اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا مطلق انسان کا ذکر تو کیا لیکن بعد میں ایگزمپٹ بھی کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو ایگزمپٹ بھی نہیں کیا، یہاں پر تو صرف مطلق انسان کا ذکر کیا. تو وہ اس کے بارے میں ایک اصول اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں کہ دین کے اندر بھی یہ اصول چلتا ہے اور ویسے دنیا کے تمام معاملات میں یہ اصول چلتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ للاکثر حکم الکل، للاکثر حکم الکل. ٹھیک ہے، کیا مطلب اس کا؟ للاکثر یعنی لام لام جر ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لیے.
تو لل اکثر یعنی اکثر کے لیے حکم الکل کل کا حکم لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ اکثر جو ہوتا ہے وہ 100% نہیں ہوتا لیکن مور دین 50% کو اکثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی چیز 50% سے زیادہ ہوتے ہوتے حتیٰ کہ 80% تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے بھائی 80% لوگ جو ہے نا وہ برائیوں میں لگے ہوئے ہیں, تو ایسا کہا جائے گا کہ بھائی اس شہر کے تو سارے ہی لوگ برائیوں میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ اکثر کے اوپر حکم یا کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا, جس کو کہتے ہیں نا ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اسی لیے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کافر دیا ہے. اب یہ تفسیر ہو گئی کہ یہاں پر انسان سے مراد کیا ہے, اس کو کہیں گے ای کافر یعنی کافر. ٹھیک ہے, انسان کافر, جیسا کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ دونوں مضمون خصلتیں دراصل کافر کی ہیں. کسی مسلمان میں بھی خدا نخواستہ پائی جائیں تو اسے فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری بات ہو گئی کہ اگر یہ خصلتیں ہمارے اندر بھی ہیں, جو کہ یقیناً ظاہر کو دیکھ کر کچھ ایسی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں خصوصاً جو ہے وہ یہ خصلتیں موجود ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں اور وہ قنوط کی ساری باتیں جو ہے وہ ہمارے اندر موجود نظر آتی ہیں, اور یعنی مال کی جو ہے وہ شدید محبت ہمارے اندر موجود ہے, اور ہم جانتے بھی ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا, لیکن ہم اس کے باوجود آخرت کو پرائیورٹی نہیں دیتے. تو پھر یہ جو آخری لائن ہے یقیناً ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں یہ خصلتیں جو کہ کافر کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ خصلتیں جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں, تو ہمیں بہت پریشان ہونے کی ضرورت ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فکر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں نادم اور شرمندہ ہو جائیں اور اس کے اوپر توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں نے مانا کہ یہ گناہ ہے جن کے اندر میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں نے مانا کہ یہ گناہ ہے جن کے اندر میں مبتلا ہوں, آج جب مجھے یہ بات سمجھائی گئی ہے تو میں ان گناہوں کے اوپر آپ سے توبہ کرتا ہوں اور باقی زندگی ان گناہوں سے بچ کر گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں, اے اللہ تو میری مدد فرما دے. ٹھیک ہے, یہ کہلاتا ہے فکر مند ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیا, اگلا کھانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, یا کوئی اور قسم کی کوئی حرکت کر دی, یہ نہیں ہوتی فکر کرنا. ٹھیک ہے, یہ فلسفیانہ طریقے نہیں ہوتے ہمارے دین کے اندر. ہمارے یہاں فکر کا مطلب ہوتا ہے اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا, نادم اور شرمندہ ہو جانا اور توبہ کر لینا اور آگے نہ کرنے کا ارادہ کر لینا. ٹھیک ہے, باقی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لینا. ٹھیک ہے, بس یہ ہمارا کام ہے, اتنا آسان کام ہے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن بس یہی کام ہم کرتے نہیں ہیں, اگر ہم کر لینا تو اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ توبہ تو کرے اور مجھ سے مدد مانگے تو صحیح, پھر میں اس کی مدد کروں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے مدد کرنا, ہمارے لیے مشکل کام ہے کہ ہم اصل میں غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے, مدد مانگتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں کو تسلیم کر کے اپنے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی اور ان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں پہ ہم اس کی سورۃ العادیات کی تفسیر بھی مکمل ختم کرتے ہیں. یعنی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ لیجیے, اس سے ریلیٹڈ ہو, یا آپ لوگوں کو ایک میسج بھی بھیجا تھا جس سے تعلق رکھنے والا, کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. دو صورتیں انشاءاللہ ہم اور کریں گے قرآن کے سبجیکٹ میں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم غالباً حدیث سکھائیں گے یا پھر فقہ, یا ہو سکتا ہے دونوں کو آدھے آدھے وقت میں چلائیں. سوال جواب بہت اہم چیز ہوتے ہیں کسی بات کو سمجھنے کے لیے. اگر کوئی سوال جواب نہ کیے جا رہے ہوں تو پھر بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ ازمپشن کہ جی ساری بات سمجھ میں آ گئی نا, یہ ازمپشن یوزلی فالس ہوتی ہے, فالس ازمپشن ہوتی ہے.
تو جب تک سوال نہیں کرتے نا تو اس وقت تک بات پوری طرح سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو بیچ بیچ میں اگر کوئی بات ذہن میں آئے تو اس کو لکھ لیا کریں اور بلا تکلف پوچھ لیا کریں, بھائی آتا ہوگا تو بتا دیں گے, نہیں آتا ہوگا تو ایکسکیوز کر لیں گے, تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. ادب ادب یہاں پہ یہ ادب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ادب وہ ہوتا ہے یعنی بے ادبی سوال کرنا بے ادبی نہیں ہوتی بلکہ بے ادبی کے دوسری تفصیلات ہوتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کلاس کے دوران ہی سوال کریں. اللہ تعالیٰ نے واٹس ایپ کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس واٹس ایپ کی نعمت کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ پرائیویٹ میسج کے ذریعے سے بعد میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں گناہ کرنے والوں کو رزق کیوں ملتا ہے؟ تو رزق کے اوپر تو کوئی اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں لگائی کہ تم نیکی کرو گے تو رزق ملے گا, نیکی نہیں کرو گے تو رزق نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان, اللہ تعالیٰ نے اپنے جو صفاتی نام ہمیں بتائے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ رحمان, دوسرا ہے رحیم. تو رحمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت, وہ مومنین کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے اور کافرین کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمان جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی پہ غالب ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں, نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں. اور ماننے والوں کو دیتے ہیں تو ان کو کبھی تھوڑا بھی دیتے ہیں, کبھی زیادہ بھی دیتے ہیں, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور نہ ماننے والوں کو جو دیتے ہیں تو وہ ان کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں دیا تھا نا سب کچھ, تو تم نے پھر بھی میری بات نہیں مانی, پھر بھی جو ہے وہ اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا. تو وہ چند باتیں تھیں جو کہ ایکچولی اس میسج کے اندر ساجد نے ایکسپلین بھی کری تھی کہ نہ ماننے والوں کو پھر کس لیے دیا جاتا ہے. اگر نہ ماننے والوں کو رزق نہ ملے نا تو پھر کیا ہوگا, وہ بھوکے مر جائیں گے. تو اس دنیا کے اندر کوئی نہ ماننے والا موجود ہی نہیں رہے گا, اور پھر صرف اور صرف ماننے والے رہ جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے گی, ٹھیک ہے. تو پھر اس دنیا کا فائدہ ہی کیا, رائٹ. پھر اس دنیا کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر جنت ہی منانا تھا اس کو, رائٹ. تو بھائی رسک ملے گا تبھی تو زندہ رہیں گے, نہیں ملے گا تو وہ زندہ ہی نہیں رہیں گے نا. رسک تو یعنی جو ہم سانس لیتے ہیں نا, یہ سانس بھی ہمارا رسک ہے, ٹھیک ہے. تو صرف سیلری کو یا کرنسی نوٹس کو رسک نہیں کہا تھا. اچھا, ان کو سانس نہیں ملے گی تو مر جائیں گے بےچارے. بہرحال حضرت آپ جو سوال پوچھے تھے رزق کے تعلق سے, اس کے بارے میں آپ جواب دے دیجئے. رزق کے تعلق سے سوال پوچھا تھا اس میسج میں, جو سوال پوچھا تھا آپ لوگوں سے. اچھا, وہ اصل میں میں نے یہ جو دین اسینشلز کے اوپر جو بیان بھیجا ہے تو اس میں وہ سوال نہیں تھا, وہ خاص تعلق والوں کو بھیجا تھا. تو اس کا جواب تو پھر آپ لوگوں کو الگ سے ہی دینا ہے آپ اگر اسی سوال کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر تو جنرل جو ہے وہ میسج بھیج دیا تھا, یعنی وہ بیان بھیج دیا تھا حضرت کا, اور اس کی ایکسپلینیشن لکھ کر کے بھیج دی تھی. نہیں, ایکسپلینیشن یہاں تو یہاں نہیں بھیجی تھی, بس یہ کہا تھا کہ بیان کے اوپر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے. اور سوال یہی تھا جیسے کہ آصف صاحب نے سوال کیا نا کہ اس بیان کو سن کر کیسے ہی لگتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے رزق بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کافر اور مشرق اور فاسق لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو یہ سارے کے سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا رزق بند کیوں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے غالباً آصف صاحب نے یہ سوال کیا یہاں پر. تو اس کا جواب آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ یہی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹلی ڈیل کرتے ہیں, اور ماننے والوں کو یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹلی ڈیل کرتے ہیں. دونوں کو ڈیل کرنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں چک جائے, ٹھیک ہے. اس دنیا میں ہمارا معاملہ طے ہو جائے, ہمیں آخرت کے عذابوں سے بچا لیا جائے کسی نہ کسی طرح سے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ہم تلے رہتے ہیں نا کہ نہیں ہمارا معاملہ اس دنیا میں نہ چکے, ہم آخرت کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو خوب محنتیں کرتے ہیں آخرت کا عذاب جھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہم اتنی محنتیں کریں تو پھر محنت کا کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑتا ہے نا. تو اس وجہ سے آخرت کے عذاب میں مسلمان مبتلا ہوں گے, رائٹ. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مسلمان آخرت میں مبتلا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں چکا دینا چاہتے ہیں, اس وجہ سے رزق اوپر نیچے ایسے اتر رہتا ہے. لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کے اندر چکانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ نہ ماننے والوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ بیسیکلی ریبلز ہیں, ریبلز جن کو کہتے ہیں نا, باغی جن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باغی کا کیا معاملہ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر بھی؟ اس کی سزا صرف سزائے موت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. الٹیمیٹ سزا جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. اور الٹیمیٹ سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ الٹیمیٹ سزا اللہ کے یہاں جہنم ہے. ٹھیک ہے, موت نہیں اللہ الٹیمیٹ سزا. موت تو مومن کو بھی ملتی ہے, نبی کو بھی ملتی ہے. تو سزائے موت دنیا کے اعتبار سے الٹیمیٹ سزا ہے, اللہ کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے الٹیمیٹ سزا وہ جہنم کا عذاب ہے. تو کافروں کو چونکہ جہنم کے عذاب کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے تو ان کو اس دنیا میں ملتا رہتا ہے جو کچھ ملتا رہتا ہے. بیان ایمان والوں کے لیے ہے. جی ہاں, وہ بیان جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے, بلکہ ماننے والوں کے لیے. ٹھیک ہے, ماننے والوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ حضرت کا بیان سنے بھی, حضرت کو کچھ سمجھیں بھی کہ یہ سننے کے قابل چیز ہیں, ان کی بات مان کے چلنا چاہیے. ورنہ مسلمان تو سبھی ہیں نا, مطلب آج کل تو یعنی پاکستان فار ایگزامپل 99% مسلمان ہے, تو کیا مطلب سارے 99% مسلمان جو ہیں وہ ماننے والوں میں سے بھی شامل ہیں؟ رائٹ, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے لفظ استعمال کیا تھا ماننے والے. تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا یہ ماننے والوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چلے, پھر کلاس ختم کرتے ہیں. اچھا سوری, ایک اور سوال ہے, اکثر کے لیے کل کا حکم, اس سے عربک میں کیا کہتے ہیں؟ جی وہی جو آپ کو بتایا تھا اس کو آپ دوبارہ سے لکھ لیجیے. سن میرے پاس میں عربی ٹائپنگ تو یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس, لیکن آپ تھوڑا اس کو عربک میں لکھ لیجیے گا. دل پہلے لکھیں, دل اکثر حکم الکل. یہ پہنچا آپ کو. اچھا اوکے, عربی میں لکھ کر کے آپ لوگوں کو اس کی تصویر بھیج سکتا ہوں. یعنی اکثر کے لیے حکم کل ہے, کل کا حکم ہے. مثال کے طور پر کبھی ایسے کہہ دیتے ہیں, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا یا بیانات میں سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, یعنی 40 سال تک سوئے ہی نہیں, کیونکہ سونے سے حنفی مذہب کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے 40 سال تک نہیں سوئے. اب لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس کیسے ہو سکتا ہے 40 سال تک نہیں سوئے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو, للاکثر حکم الکل, ان کا اکثر معمول یہ تھا. کبھی کبھی ایکسیپشن تو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی, لیکن اکثر کے اوپر ایسی بات کہہ دی جاتی ہے. ٹھیک, کوئی اور سوال ہے؟ چلیں, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف صاحب ریکارڈنگ بند کر دیے گا.